जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलामु अलैकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर मामूल के मुताबिक साकिबुल इस्लाम और हमारे इंजीनियर हैं वैगनर रॉबर्ट। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं, और जो लोग फेसबुक पर जाते हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी खबर पढ़ी होगी। वो खबर ये है कि आपको याद होगा कि मुश्ताक अहमद हमारे इस प्रोग्राम में आए थे। मुश्ताक अहमद वो नौजवान हैं जिन्हें एक खानदान दानी दुश्मनी की वजह से चाकुओं के वार करके और उनके ख़ानदानी के किसी फ़र्द ने उनकी आंखें जो थी दोनों आंखों भी इतने वार किए कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई। और मुश्ताक ही चाहते थे कि या तो उनकी आंखों की बिनाई वापस आने का कोई इम्कान है या नहीं, और अगर इम्कान नहीं है तो क्या ये मुमकिन है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। ज़ाहिर है कि मुश्ताक के अपने वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो अपनी बहन के साथ रहते हैं, क्योंकि इस वाक़े के बाद उनकी कमाने की जो इस्तेआत है वो भी कम हो गई। तो मुझे साकिब बता रहे हैं कि मुश्ताक हमारे साथ हैं, और चलिए मुश्ताक से पहले बात करते हैं। मुश्ताक सलाम अलैकुम। मुश्ताक साकिब, इनको आवाज़ नहीं आ रही हमारी मुश्ताक को? मुश्ताक आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि आप इनको दोबारा से मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि इनको गालबन हमारी आवाज़ नहीं आ रही। और इसी प्रोग्राम में मुश्ताक के साथ डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन आसिफ साहब भी आए थे। ग़ुलाम हुसैन आसिफ साहब जो हैं बड़े, मतलब अब तो हमने उनको बाकायदा शामिल कर लिया है अपनी टीम में, क्योंकि हमारे कितने सारे मसाइल डॉक्टर साहब ने हल किए। और जब भी मैं उनसे कहती हूँ, मैंने आज भी डॉक्टर साहब से कहा कि बहुत से लोग मसाइल हल करते हैं लेकिन डॉक्टर साहब एक मिनट की भी ताखीर नहीं करते। उनको जब कोई गुज़िश्ता दिनों मैंने उनको फ़ोन किया था, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे थे, उन्होंने वहीं मेरी कॉल ली क्योंकि मुश्ताक बहुत परेशान थे, उनकी बात नहीं हो रही थी, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मुश्ताक से कॉन्टेक्ट किया। लेकिन बहरहाल ये कहानी आप डॉक्टर साहब से सुनिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब
जी अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्ताक की आंखों की सर्जरी करवाई, आपके उस्ताद ने की है, तो मुश्ताक की तरफ से भी मेरी तरफ से। मुश्ताक खुद भी प्रोग्राम में थे, मेरा ख्याल था कि उनकी सर्जरी हुई है, शायद वो ना आए, लेकिन वो है प्रोग्राम, जी प्रोग्राम में मौजूद है। तो दोबारा साकिब उन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आप हमें बताइए कि मुश्ताक की किस तरह की सर्जरी हुई है।
मुश्ताक के जो आंख में ऑपरेशन हुआ, पहले जो उसे ट्रामा हुआ था, उसको जो इंजरी हुई थी, उसमें बाज़ुकात ये आंखें श्रिंक कर जाती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त ये हुआ कि वो इसकी एक आंख कुछ अच्छी थी, उसकी जो सॉकेट है वो बेहतर थी, इसलिए उसमें उसको खोल के उसमें एक प्रोसेस हम कहते हैं आर्टिफिशियल आई वो डाल दी गई है।
अच्छा, तो उसके बाद जी बताइए।
इसमें जो है वो जिस तरह का वो प्रोसेस डालते हैं उसमें फिर बाज़ार मसल ढूंढने पड़ते हैं, उस मसल से फिर इसकी जो प्रोसेस है उसमें मसलूई आंख जैसे नेचुरल आंख होती है उस तरह का घुमाव फिराव आ जाता है। तो देखने में ये आंख ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल नेचुरल है, अगर कि इसमें लाइट नहीं होती, लेकिन ये आंख होती ऐसे है कि उसमें घुमाव फिराव होता है और शक्ल में बहुत खूबसूरत लगती है।
डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि किसी भी माजूरी का एक असर इंसान की नफ्सियात पर भी पड़ता है, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी शख्स की अगर बिनाई ना हो तो कम से कम उसकी शक्ल सूरत वैसी हो जाए जैसी कि इस वाक़े से पहले थी। तो आपके उस्ताद हैं डॉक्टर इमरान साहब, और उन इम्प्लांट जो हैं उन्होंने खुद ही, उनकी अपनी ये तख्लीक है, ये इम्प्लांट्स जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। तो हमने कुछ देर पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब रवाना हो रहे थे मरी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, اور جیسا کہ معلوم ہی ہمارے سننے والوں کے کہ پہاڑوں کی وجہ سے موبائل فون یا سیل فون جو ہے وہ کام نہیں کرتا. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ریکارڈ کیا ہے, ثاقب نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کو, جس جگہ ان سے بات ہو سکی. تو تھوڑی سی ہم نے تفصیل لی ہے ڈاکٹر صاحب سے ان کے پروگرام کی. اور ڈاکٹر آصف آپ ہمارے ساتھ رہیے, مشتاق بھی واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں.
پروفیسر ڈاکٹر عمران اکرم صحاف صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے تو اپنے ہاسپٹل کے بارے میں بتائیں کہ میو ہاسپٹل جو ہے اس میں آپ کس شعبے میں اور کہاں کام کرتے ہیں؟
میں آئی ڈپارٹمنٹ میں ہوں جی, میو ہاسپٹل لاہور میں. یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو اٹیچ ہے ٹو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. تو آئی ایم اے پروفیسر ان دا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی.
اور آپ اس کے علاوہ آئی امپلانٹ بھی کرتے ہیں؟
یہ ہمارا جی آنکھ سے ہی اس کا تعلق ہے. یہ شعبہ کہلاتا ہے اوکولوپلاسٹی. دس از اے پلاسٹک سرجری پرٹیننگ ٹو آئی. آنکھ سے متعلق جتنے پرابلمس ہوتے ہیں, آنکھ کا نکل جانا اور کیمیکل انجریز ہوتی ہیں جیسے برنز ہو گئے, اس کے علاوہ چوٹ لگ جانا, کینسر ہو جانا, یہ سارے معاملات جو ہیں ہمیں طے کرنے پڑتے ہیں, ہمیں ٹھیک کرنے پڑتے ہیں.
تو کل آپ نے ایک پیشنٹ جو ہے ان کا علاج کیا ہے, مشتاق احمد صاحب جو کہ ڈی جی خان سے آپ کے پاس آئے تھے, تو اس کے بارے میں بتایا کہ ان کی سرجری کیسے ہوئی اور ان کا جو کیس تھا وہ کتنا کمپلیکیٹڈ تھا, کیا مسئلہ تھا ان کو؟
یہ ایک نوجوان ہے جی جن کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی نے ریونج میں نکال دیں چاقو کے ساتھ, دونوں آنکھیں. اب وہ بالکل بلائنڈ ہیں اور ان کا ایز سچ تو کوئی نظر کے بارے میں علاج نہیں ہو سکتا, لیکن جو کاسمیٹیکلی ہے جو ان کو ڈیمیج ہوا, آنکھوں میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا اور دیکھنے میں بھی بہت لگ رہی, موومنٹ بھی ختم ہو گئی, اس کے لیے پھر وہ ہمارے پاس آئے اور ہم ان کی ایک آنکھ کا بھی آپریشن کیا ہے, جس میں ہم نے ان کی آنکھ میں جو آنکھ نکل گئی اس کی جگہ کی امپلانٹ ڈالا ہے. امپلانٹ ڈالنے سے ایک تو ان کی آنکھ کا خلا پور ہو جائے گا, موومنٹ بھی آ جائے گی, اور دوسرا یہ کہ جب اس کے کاسمیٹیکلی ایسے لگے گا جیسے نارمل آنکھ ہوتی ہے.
تو یہ جو امپلانٹس ہوتے ہیں آنکھوں کے, یہ کتنے پائیدار ہوتے ہیں, کتنے عرصے تک یہ رہ سکتے ہیں, اور ان کو بعد میں کتنی ان کی دیکھ بھال کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اس آئی امپلانٹ کے اندر؟
جی جو تو امپلانٹ ہوتا ہے جی جو ہم آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں, یہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے جی. ہم سرجری کر کے آنکھ کا جو آربٹ ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ لائف لانگ ہوتا ہے, اس میڈ آف اسپیشل مٹیریل, پی ایم ایم اے ہوتا ہے, پالی میتھیل میتھیکریلیٹ. یہ انرٹ ہوتا ہے, یہ باڈی میں ریئیکٹ بھی نہیں کرتا اور یہ ساری عمر کے لیے ڈال دیا جاتا ہے.
اچھا, تو یہ ایک جو کہا جاتا ہے, ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, پتھر کی آنکھ, یہ وہی چیز ہے یا اس سم تھنگ مور بیٹر یا سم تھنگ مور ایکسیپٹنٹ ٹو دی باڈی؟
ہاں جی, یہ پتھر کی آنکھ ایکچولی جو آنکھ جب نکل جاتی ہے تو ایک خول سا آنکھ میں ڈال دیا جاتا ہے جو اسی رنگ کا ہوتا ہے, اس کے اوپر پینٹنگ کی ہوتی ہے آنکھ کی. وہ پتھر کی نہیں ہوتی بیسیکلی, وہ اسپیشل پلاسٹک کی ہوتی ہے, وہ باہر ہوتی ہے. ہم جو امپلانٹ ڈالتے ہیں یہ آئی بال کی جگہ ڈالتے ہیں اور آنکھ آربٹ کے اندر ڈالتے ہیں, اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے اس خول کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اس کی موومنٹ میں بھی مدد دیتا ہے, تو اٹ لکس مچ مور نیچرل.
اسپیسیفکلی میں مشتاق احمد کے کیس تھا اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا امپلانٹ کتنا کمپلیکیٹڈ تھا, اور جب ان کی سرجری ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی جو ان کی ظاہری حالت ہے, اور ایک جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا آنکھ سے پانی آ رہا تھا ان کا, جب سے وہ ان کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے ان کی آنکھ سے پانی آنا نہیں رک رہا تھا, ایون دو کہ ہی ہیڈ لاس ہز آئی سائٹ, لیکن پانی آنا بھی بند نہیں ہو رہا تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ اس سرجری کے بعد کتنی بہتری آئی ہے ان کی صورتحال پہ؟
ہاں جی, یہ خاصا کمپلیکیٹڈ کیس تھا, اس میں صرف انہوں نے آنکھ نہیں نکالی تھی بلکہ سارے آربٹ کو ڈیمیج کیا ہوا تھا, خاصی سکارنگ تھی, لیکن لکیلی ہم نے جب ان کو کھولا تو ہمیں جو تھا ہم اس کو کلیویج پلینز کہتے ہیں وہ مل گئے, اس میں ہم نے امپلانٹ ڈال دیا, اور اب جو ہے ان کی آربٹ کی شکل جو ہے, آنکھیں ان کے لڈس جو تھے وہ بھی جڑے ہوئے تھے آپس میں, ان کو بھی سیپریٹ کیا اور آنکھ میں اسپیس بنا کے اس میں امپلانٹ کو ڈالا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہی ول بی مچ مور کاسمیٹکلی ایکسیپٹیبل.
اور یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں آنکھ میں, کسی وجہ سے آنکھ ضائع ہو جاتی ہے یا کسی حادثے کے بعد آنکھیں نہیں رہتی ہیں اور پھر لوگوں کو اس کو چھپا کے رکھنا پڑتا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کی سرجریز کتنی کامیاب ہیں پاکستان میں اور ان میں خرچہ کتنا آتا ہے؟
ایسے ہے جی کہ یہ آنکھیں بہت وجہ سے ضائع ہوتی ہیں, بچوں میں ایک ٹیومر ہوتا ہے ریٹینو بلاسٹوما, اس کی وجہ سے نکالنی پڑتی ہیں, حادثات میں ضائع ہو جاتی ہیں ایکسیڈنٹلی, اور پیچھے جب بلاسٹ ہو رہے تھے تو ان میں بہت زیادہ ضائع ہو رہی تھی. تو لکیلی ہمارے ہاں اس کی جو سرجری ہے الحمد للہ بڑی کامیاب ہے. اس کا امپلانٹ پہلے امپورٹ ہوتا تھا باہر سے اور وہ بہت مہنگا پڑتا تھا. ابھی بھی جو امپلانٹ باہر سے آتا ہے, میں نے بتایا تھا کہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا آتا ہے. تو ہم نے جو ہے یہاں پہ امپلانٹ خود ڈیزائن کیے ہیں, اور یہ میرا ڈیزائن کردہ امپلانٹ ہے جو اس ویری چیپ, ہم نے اس کو یعنی اتنا ایکسیپٹیبل کر دیا کہ ماشاء اللہ وہ 3000 روپے میں امپلانٹ مل جاتا ہے.
تو مطلب اتنا مہنگا نہیں ہے.
ہاں, ہم نے اس کی جو سرجری ہے اس کو بھی عام کر دیا ہے, سکھایا لوگوں کو, الحمدللہ یہ سرجری ہو رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر عمران اکرم صاحب اور ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں آپ سے کنیکٹ کیا, اور آپ نے پھر جو ہے مشتاق احمد کی سرجری کی. بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ آپ سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے, اور اس طرح کا اگر کوئی اور کیس آیا تو ہم ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.
السلام علیکم.
تو سامعین, بڑی مفید گفتگو تھی یہ جو آپ نے سنی, ثاقب کر رہے تھے ڈاکٹر عمران اکرم صاحب سے, جو کہ ایک بہت ہی یونیک ان کا جو امپلانٹ ہے, جیسے کہ ڈاکٹر آصف ہمیں ابھی مزید بتائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہمارے مشتاق بھی آ گئے ہیں فون پر, ذرا مشتاق کی خیر خیریت پوچھیں. جی مشتاق, السلام علیکم.
السلام علیکم,
کیا حال چال ہے بھیا, کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک.
تو کب آپ کی تو کل سرجری ہوئی, آج تو آپ بات, میں سمجھتی کہ ابھی
ایڈمٹ ہوں گے.
اچھا, آپ اسپتال سے فون کر رہے ہیں؟
ہاں جی.
اچھا, تو ابھی تو ہمیں نہیں پتا لگ سکتا کہ آپ کی, آپ کو پتا تو نہیں لگ رہا ہوگا کہ آنکھ کیسی آپ کی بنی ہے
یا کوئی؟ مجھے تو پتا نہیں لگ, میں اکیلا ہوں باقی.
اچھا, خاندان کا کوئی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟
نہیں,
ہمیں پورا یقین ہے کہ بالکل مشتاق آپ کی شکل ویسی ہی, ایک بھوری بھاری پیاری سی صورت جو ہم نے دیکھی تھی, جو کہ آپ کی اب بھی تھی, لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا احساس تھا کہ آنکھیں نہیں آپ کی ہیں. تو ہمیں پورا پورا یقین ہے, اور میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی, بلکہ ڈاکٹر آصف آپ کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی, اور میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ انسانوں کے لیے بہت کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجیے ذرا مشتاق سے.
السلام
ڈاکٹر,
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی
شکریہ صاحب, مہربانی ہے, اور بادشاہ کا بھی شکریہ.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, میرے لیے یہ بہت کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں, اور آپ کو جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ یہ آپ کی آنکھ بالکل ایسے لگتی ہے جیسے نارمل ہوتی ہے, اور اس میں گھماؤ پھراؤ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے نارمل ہوتا ہے.
بے شکریہ.
تو ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں اب, یہ کچھ کام ان کو سیکھنا چاہیے, کوئی ہنر سیکھنا چاہیے, ہے نا, کوئی چیز ایسی کرنی چاہیے کہ یہ زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں.
وہ تو بہن شناز, میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو کام ضرور سیکھنا چاہیے, ایسے پٹی فیل نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب میں خدا نہ خاصہ بھیک مانگ کے گزارا کروں گا. یا دیکھیں ایک لائف ہے پوری کی پوری آگے پڑی ہے, اس میں بندے کو سوچنا چاہیے اور ایڈونچر ایسے کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو دیکھ کے دوسروں کو بھی احساس ہو کہ ہاں جی یہ بندہ اگر کر سکتا ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں.
بالکل. اور دیکھیں مشتاق, آپ نے ایک تھوڑا سا سفر کیا تھا, آپ نے ایک اپنی کہانی بھیجی ہمیں, تھوڑی سی ہمت کی آپ نے. دو مہربان انسان آپ کے سامنے موجود ہیں, ڈاکٹر عمران اکرم صاحب اور ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحبان. تو یہ قدم قدم پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, ایسا نہیں ہے, مطلب میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جو بری کہانیاں ہیں وہ زیادہ سرفیس پائی جاتی ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا بس ایک بدی کا گھر بن گئی, لیکن ایسا نہیں ہے. پیار کرنے والے, انسانوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ تو ہمیں اپنی ذات سے خود محبت کرنی چاہیے, اور بڑی خودداری سے اور سر اٹھا کے جینا چاہیے. تو کچھ اب آپ کے دل میں ہمت آئی اس واقعے کے بعد, کیا آپ کچھ کام شروع کریں گے اپنا؟
ہاں جی, ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا, جیسے ٹیلی کام میں نا, اس شعبے میں نوکری کر سکتے ہیں.
جی ہاں بالکل, تو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا, اور کوئی ہنر بھی سیکھیے گا. اب تو کمپیوٹر وغیرہ ایسے آ گئے ہیں کہ آپ اپنے اون پہ کوشش کیجیے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کوئی اور آپ کی مدد کرے, کہ ہمیشہ خود کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بہت سی اسکیمیں پنجاب میں اس طرح کی کہ جہاں سے آپ کو لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں مل سکتی ہیں, تو آپ اس میں ضرور کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. دائم علی شر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. جی دائم صاحب, السلام علیکم. دائم صاحب, صادق شیرانی ڈی آئی خان سے. جی صادق شیرانی,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
محترمہ, میرے آپ کے ڈاکٹروں سے, محترم ڈاکٹروں سے سوال ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے
جی,
کہ آنکھ کے بچپن سے وہ سکوینٹڈ آئیز ہے, اور اس کی جو وہ ایک آنکھ کی نظر تو اتنی کمزور تھی کہ اس کے جب سامنے کوئی چیز گزر جاتی صرف اتنا پہچان ہوتا کہ کوئی شے گزر گئی, باقی پہچان نہیں تھی شے کی. اور دوسری آنکھ کی نظر تقریباً 20-25-30 سال صحیح تھی. ابھی اس پر وہ کالا جو ہے وہ تارا آنکھ کا, اس کی طرف سفیدی بڑھ رہی ہے.
اچھا,
وہ سفیدی آہستہ آہستہ بڑھ رہی, اس کو پتہ نہیں تھا. اس کو بعد میں جب پتہ چلا اور ڈاکٹروں نے اس کو ایک میکسیڈیکس کا قطرے ہیں وہ لکھ دیے کہ اس کی طرف کوئی خون کا رگ آ رہا ہے, پھر وہ ہم نے اس کو پشاور تک لے گئے, پھر اسلام آباد تک وہ الشفا الٹرا واجد علی خان ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے, پھر اس نے بھی وہی میکسیڈیکس اور ایک دو اور مرہم یہ کر دیے تجویز, لیکن وہ سفیدی جاتی نہیں رہی ہے. ابھی اس کا کوئی کسی نے کہہ دیا کہ لیزر شعاؤں کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے اور یہ خطرناک تو نہیں ہے
ڈاکٹر صاحب؟
جی میں سن رہا ہوں, میں نے یہ بات سنی. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کی آنکھ میں سوزش ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سفیدی آنا شروع ہوئی ہے, یا تو اس کا سامنے جو کارنیا ہے وہ خراب ہونا شروع ہے, اس سے بعض اوقات سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس کو سوزش کی وجہ سے سفید موتیا ہوا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ اس کی نظر خراب ہوئی ہوگی. جب بھی سوزش آنکھ میں ہوگی تو پیچھے آنکھ کا جو پردہ بصارت ہے اس سے بھی نظر کم ہو جاتی ہے, اور سامنے والا جو کالا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہیزی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک لیزر کا پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے اگر کارنیا ہیزی ہو جائے تو اس سے لیزر لگا کے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ منحصر ہوگا اس بات سے کہ کیا اس کو اس کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے. اگر زیادہ ہوگی تو پھر لیزر کام نہیں کرے گا, اور جب تک سوزش ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس کو کوئی بھی اس پہ پروسیجر کرنا انتہائی خطرناک ہوگا. اور جیسے یہ سما رہے ہیں کہ اس کی نظر بچپن سے ہی کمزور ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو اس کے پردے میں کچھ اس طرح کی خرابیاں ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنا اس پہ انتہائی خطرناک ہو. تو یہ جو دوائی دی گئی ہے میکسیڈیکس, یہ اسٹیرائڈ ڈراپس ہوتے ہیں اور یہ انفلمیشن کو سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا کنٹرول ہے, اس کے حساب سے پھر آگے اس کو موو کیا جا سکتا ہے. جس ہاسپٹل کا انہوں نے نام دیا ہے وہ انتہائی اچھا ہاسپٹل ہے, راولپنڈی میں ہے, جنرل روڈ پہ الشفا ٹرسٹ, اور واجد صاحب کا جو ان کا نام لیا وہ یہ کالے آنے کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ ان کے اسپیشلسٹ ہیں. تو میرا خیال ہے وہ یہ بالکل صحیح ڈاکٹر کے پاس ہیں اس وقت.
اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور غلام عباس ہیں میاں والی سے. جی غلام عباس صاحب,
السلام علیکم. میڈم
جی. وعلیکم السلام بھائی.
وعلیکم السلام. محترم ڈاکٹر صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. میڈم میرے دو سوال ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو 3 کہانیاں مل چکی ہیں اور چوتھی کہانی اول مردان سے آپ کو بھیجی ہے. وہ تین کہانیاں, ایک رابعہ لڑکی اٹک سے, ایک قول طاہرہ ہے دارال سے, اور ایک ملزف اقبال بلائنڈ ہے, اس نے ایسوسیشن بنائی ہے بکر سے, اور اول دین ہے جو دونوں ہاتھ پیروں سے معذور ہے, اس نے بھی میڈم جی آپ کو کہانیاں بھیجی ہیں. تو پلیز وہ آپ کے پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے ہیں, ان کے کہانیوں کو آپ پروگرام میں حصہ دے دیں گے. دوسرا سوال میڈم جی میرا یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی عمر 64 ایئرز ہو اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس میں خلا ہو, اور دوسری آنکھ میں جو اس کے ریٹنے کے سردی ہوئی ہو, اس کی آنکھ میں نظر کام آتی ہو, تو کیا اس کے یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے کہ اس کی آنکھ میں وہ خلا کو وہ اپنی سرجری سے وہ فل اپ کر دیں گے؟ اور دوسرا میڈم جی، یہ میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس سے اس کی جو آنکھ میں دوسری آنکھ جو ہے اس میں جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے تو اس سے کوئی اس پر اثر، دوسری آنکھ کی اس نظر پر جو
اثر آتا ہے
اس پر اثر تو نہیں پڑے گا؟
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. جو خلا والی بات ہے وہ تو دیکھیں، پروفیسر عمران اکرم صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں اور وہ بڑے اچھے اچھے آپریشن کرتے ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹر، کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں. جہاں تک دوسرے پردے میں سوراخ کا تعلق ہے، وہ جتنے پردے کے پھٹ کے گر جاتا ہے پردہ یا پھٹ کے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہمارے پردے کے ماہر دیکھ کے اس کی سرجری کرتے ہیں. اور آج کل تو بڑی اچھی سرجری ہو رہی ہے کہ اس کے جو پردے کے تہوں کے درمیان میں جو پانی آیا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر آئل بھر دیتے ہیں تو انسان کو اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ سارا اس چیز پہ منحصر ہے کہ اس پردے کو اکھڑے ہوئے یا سوراخ ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. اگر زیادہ عرصہ ہو گیا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں البتہ جو خلا پر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوسری آنکھ پہ اثر نہ پڑے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ دوسری آنکھ پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی. اور آپ مجھے بہن کہہ کے پکارتے ہیں اور میں آپ سے مطلب کہنا چاہتی ہوں کہ میں بڑی، یہ میرے لیے ایک آنر ہے کہ آپ جیسا شخص جس جو کس طرح سے آپ ہمیشہ اس پروگرام میں آتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بے لوس طریقے سے اور فوری طور پہ کرتے ہیں، تو بہت میری طرف سے شکریہ قبول کیجیے. اور مشتاق کی طرف سے بھی، مشتاق آپ کا بھی شکریہ. دعا ہے کہ اب آپ کی دوسری آنکھ کی سرجری بھی ہو جائے اور کامیاب. اور ڈاکٹر صاحب ہم انشاءاللہ جلدی آپ کی جو استاد ہیں عمران اکرم صاحب آج تو کانفرنس میں تھے اس لیے ہم انہیں لائیو نہیں لے سکے، تو ان کو لیں گے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال ہیں اور جب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ 3000 میں سرجری، مطلب یہ آنکھ جو ہے 3000 میں لگ سکتی ہے، تو پاکستان میں 3000 کوئی بہت ہی اب تو چھوٹی رقم ہے اور لوگ اس کو ارینج کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زکوٰۃ سے اور کئی فنڈ سے غریب لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، تو ہم اس پہ ایک پورا پروگرام کریں گے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمین وہاڑی ڈاکٹر غلام حسین آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہاڑی کے ہاسپٹل میں ہیں، پوری دنیا میں کام کرتے ہیں آنکھوں کے لیے. اور ہمارے لیے بہت ہی ایک فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اکثر جب بھی کسی کے آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو جہاں وہ خود کام نہیں کر سکتے وہ کسی نہ کسی جگہ سے کچھ ایسا انتظام کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں کی سرجری ہوئی ہے، کئی لوگوں کی بینائی واپس آئی ہے. تو میں بہت دلی طور پہ ڈاکٹر غلام حسین آصف کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے پروگرام کی طرف جائیں، اپنی اگلی کہانی کی طرف جائیں، تو کیوں نہ ایک پرومو ہم اپنے پروگرام کا سنیں تاکہ آپ ہمارے پتے وغیرہ نوٹ کر سکیں اور ہمیں مزید کہانیاں بھیج سکیں جن کی کاپی رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
سمین پروگرام ہے میری کہانی، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. ہم نے آپ کی پہلی کہانی کا ایک خوشکن انجام آپ نے دیکھا. دیکھتے ہیں ہماری دوسری کہانی کا انجام کیسا ہوتا ہے. بڑی ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی کی کہانی ہے، نائلہ اس بچی کا نام ہے، جو کہ شاہ کوٹ ننکانہ صاحب کے ایک نوائی گاؤں میں رہتی ہیں. اور ان کے پورے خاندان کی زندگی ایک اسٹرگل کی کہانی ہے. عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں بچے جو بہت اچھے ہیں پڑھنے میں 70% لا رہے ہیں اور 80% لا رہے ہیں, اور ان غریبوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بچوں کا, میں غریب ان کو پیسے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی بلکہ اس ان کا جو المیہ ہے اس کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں, کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں پڑھنے کا حق نہیں دیا جاتا. تو مجھے معلوم ہے کہ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ نائلہ کی یہ کہانی کسی نہ کسی دل پر ضرور اثر کرے گی. تو پہلے ہم سنتے ہیں نائلہ بشیر کی کہانی.
میرا نام نائلہ ہے اور میں ضلع ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ کے ایک نوائی گاؤں میں رہتی ہوں. میری 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے خاندان کو مشکلات میں پھنسے ہی دیکھا ہے. میرے ابو اکلوتے بھائی پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں رہتے تھے, ہجرت کر کے پاکستان آئے. سارا خاندان ہنگاموں میں مارا گیا. دادا دادی گٹ کے ابو کے 5 بہنیں بھی مر گئیں, اور 5 سال کی عمر میں ابو کے سر پر کوئی سایہ نہیں تھا سوائے بڑی بہن کے. میرے ابو کی عمر اب تقریباً 80 سال ہے. ان کی صرف ایک بڑی بہن ہے, اس کے علاوہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. جب ان کی شادی ہوئی حالات قدرے بہتر تھے. ابو کے پاس زمین تھی, روپیہ پیسہ بھی تھا. شادی ہو گئی, اب امی نے کافی پرسکون زندگی کا آغاز کیا. کبھی کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ گاؤں بڑھتے ہی نہیں. ابو جس گاؤں میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے, وہاں کے لوگوں نے انہیں اکیلا سمجھ کر خوب تنگ کیا, یہاں تک کہ جان سے مارنے کی بھی کوشش کی. ابو نے زمین بیچی اور یہاں اب ہم رہ رہے ہیں اس جگہ آ گئے. صاف ستھرا مگر پختہ گھر بنوایا, مگر اب وہ بھی خستہ حال ہو چکا ہے. بڑی دونوں بہنوں نے ایف اے کیا اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھا, خوب پرسکون ماحول میں پڑھا. ابو کے پاس زمین کے پیسے آئے تو انہوں نے ان دونوں کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی. جب ان دونوں کی شادی ہوئی اس وقت میری عمر تقریباً 4 سال تھی. جو پیسے بچے ان سے ابو نے دکان کھول لی کہ گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے. پہلے تو کام چلتا رہا, پت کے ساتھ مہنگائی بڑھی مگر دکان کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا. اخراجات بڑھتے جا رہے تھے, دکان کی آمدنی کم ہو رہی تھی. بڑی 3 بہنیں اسکول جاتی تھیں اور بھائی بھی جاتے تھے. جیسے تیسے وقت گزر ہی رہا تھا مگر حالات بدل رہے تھے. مفلسی ہماری طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی اور میں اس بات سے بے خبر تھی. جب 5ویں بات میں تھی اس وقت یہ حالات تھے, کبھی والدہ بیمار تو کبھی والد کا کاروبار ٹھپ. گھر یوں لگتا تھا کہ جیسے مشکلات اور مصائب بنے ہی ہمارے لیے ہوں. میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, مجھ سے بڑی 3 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے. والد محترم بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ اب کام نہیں کر سکتے. بڑے بھائی مل میں کام کرتے ہیں لیکن ان کی تنخواہ بھی اتنی نہیں کہ گزر بسر آسانی سے ہو سکے. چھوٹا بھائی پڑھا بھی نہیں اور کوئی کام بھی ٹک کر نہیں کرتا. میں فرقان پبلک گرلس ہائی اسکول میں پڑھتی تھی. 10ویں تک میں نے مفت تعلیم حاصل کی, سر نے کسی قسم کی کوئی فیس نہ لی. قرض میری کتابوں کاپیوں اور یونیفارم تک کا خرچہ دیا. اسکول میں تو دن گزرتے رہے. سر ارشد اور پرنسپل صاحب میری بھرپور حوصلہ افزائی کرتے اور مجھے ہر بار فرسٹ آنے پر سراہتے کہ نائلہ ہمت مت ہارنا, تمہیں اپنے خاندان کا سہارا بننا ہے. ان کی سی حوصلہ افزائی اور دل جوئی کی وجہ سے میں 10ویں جماعت میں 350 میں سے 934 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. 10ویں جماعت تو اچھے نمبروں سے پاس کر لی, اب آگے کی منزل کٹھن نظر آ رہی تھی. یہ سوال کس بھی وقت جاننا چھوڑتا تھا کہ میں آگے کیا میں آگے تعلیم حاصل کر پاؤں گی. بہرحال وسیلہ بن ہی گیا. سر ارشد کی بیٹی ماریا بھی میرے ساتھ پڑھتی تھی. سر نے اس کے ساتھ میرا فارم بھی جمع کروا دیا اور نمبروں کی بنیاد پر میرا داخلہ فری ہو گیا. داخلہ تو ہو گیا لیکن آنے جانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. کالج والوں کی بس پر ہی آنا جانا ہوتا تھا, وہ 1800 روپے کرایہ مانگتے تھے. میں کالج میں اکثر روتی رہتی تھی اور گھر آ کر امی ابو سے کہتی کہ سر کرایہ مانگتے ہیں, مجھے کرایہ دیں, لیکن امی ابو کے پاس سوائے اس جواب کے اور کوئی جواب نہ ہوتا تھا. تمہارا کرایہ ہم کیسے بھریں, ہم تمہارے کھانے پینے کا خرچہ برداشت کریں یا پھر کرایہ. کالج میں جب سر ایڈوائزر کلاس میں آ کر مجھے پوچھتے کہ کرایہ نہیں آیا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی کہ آج بھائی کو تنخواہ نہیں ملی, صبح مل جائے گی. جب سر نے مجھے کلاس میں 2-3 بار کھڑا کیا تو میں ندامت کے مارے زمین میں گڑ گئی. میری دوستیں میرا مذاق اڑاتی لیکن میں خاموش رہتی کہ حالات اور غربت دیکھ کر کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں. اب تو یہی معمول بن گیا کہ سر کرایہ پوچھتے اور میں ندامت کے مارے چپ چاپ کھڑی ہو جاتی. کالج جاتے وقت گھر سے ٹفن لے کر جاتی اور کلاس میں بیٹھ کر کھاتی کہ باہر دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی کہ میں روٹی کھا رہی ہوں اور وہ برگر اور سموسے کھا رہی ہیں. پھر ایک دن ٹیچر نے کہا کہ کلاس میں کچھ نہیں کھانا, جو بھی کھانا ہے باہر جا کر کھائیں. اس دن کے بعد میں نے ٹفن لے جانا بند کر دیا اور بھوکی سارا دن گزارتی. میں اکثر اکیلی سوچتی کہ سر ارشد کا یہ خواب تو پورا ہو گیا کہ میں اچھے کالج میں پڑھوں، لیکن میں کن اذیتوں سے گزر رہی ہوں یہ کسی کا معلوم نہیں۔ وہیں میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے اسکول میں ہی انٹرمیڈیٹ ہو جاتا، لیکن وہاں یہ سب کہاں ممکن تھا۔ سر کے پاس بھی تو اتنے سال نہیں کہ وہ دو کلاسوں کا اضافہ کر سکیں، وہ تو 12 سالوں میں اسکول میں سال کی کمی کی وجہ سے لائبریری اور کمپیوٹر لیب تک نہیں بنا سکے۔ ان تمام تر نامساعد حالات کے باوجود میں موم بتی کی مدم روشنی میں رات کو پڑھتی تھی، کیونکہ گھر میں ایمرجنسی لائٹ کا بھی بندوبست نہیں تھا، اور آج اسی وجہ سے میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ عینک لگے گی، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، یہاں تو کھانے پینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں کیسے چشمہ لگواؤں؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے، کبھی خرچہ ختم، کبھی دوائی کے لیے پیسے نہیں، کبھی ابو بیمار تو کبھی امی، کبھی بھائی تو کبھی بہن، انہیں وقت گزرتا رہا۔ اور میں نے پارٹ 1 ایف ایس سی پری انجینئرنگ 520 میں سے 367 نمبر لے کر پاس کر لیا۔ میری دوست آمنہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک دن میں کالج پہنچی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس نے وجہ پوچھی تو میں چپ رہی۔ آخر کار جب سر کرایہ لینے کلاس میں آئے تو میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی، اور اسے پتا چل گیا کہ میں اس وجہ سے رات بھر روتی رہی ہوں۔ اس نے ہر ماہ میرا کرایہ دینے کی ہمیں بھر لی، کرایے کی ٹینشن کم ہوئی تو میری جان میں جان آئی، پر جب آمنہ مجھے کرایہ پکڑاتی تو میں ندامت کے مارے زمین میں گھر جاتی۔ ادھر کر کے حالات سنبھلنے کی بجائے اور بگڑنے لگے۔ تیسرے نمبر والی بہن کو اس کے سسرالیوں نے گھر سے نکال دیا، اور وہ بھی ہمارے پاس آ گئیں۔ یہاں تو پہلے پیٹ بھرنے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اب وہ بیچاری بھی اپنے دو بچوں کے ساتھ ہمارے پاس آ گئیں۔ سر ارشد نے اسے اپنے اسکول میں ٹیچر رکھ لیا تو کچھ چارس بندی کہ چلو اب وہ اپنے بچوں کو کما کر کھلا سکے گی۔ اللہ اللہ کر کے پارٹ 2 بھی ختم ہونے کو آیا، اور مجھے آگے کی فکر ستانے لگی۔ پیپرز ہو گئے، اب رزلٹ بھی آ گیا، اور اب مجھے اپنے سارے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں شہر جانے کا کرایہ تک نہیں، وہاں یونیورسٹی کے خرچات ادا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں ایف ایس سی میں 1100 میں سے 822 نمبر تو لے کر مستقبل بنانے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اب تو ہر وقت یہی سوچ آتی رہتی ہے کہ میری ہم جماعت آگے نکل جائیں گی، کوئی انجینئر اور کوئی ڈاکٹر بن جائے گی، مگر میں وسائل کی کمی کے باعث پھر دھکے کھانے کے لیے رہ جاؤں گی۔ جب کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اب کس یونیورسٹی میں داخلہ لوگی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ سوال ابھرتا ہے کہ کاش میں داخلہ لے سکوں، کیا میں آگے نہیں پڑھ سکوں گی؟ کیا میرے گھر والے یوں ہی مشکلات کا شکار رہیں گے؟ کیا میں انجینئر نہیں بن پاؤں گی؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے میرے حوصلے توڑ کر رکھ دیے ہیں۔ جب میں امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہی ہوں تو سارا چل، اور بعد میں مسٹر دف نے وائس آف امریکہ کی صورت میں مجھے روشنی کی ایک کرن دکھلائی ہے۔ مجھے کہانی لکھنے پر بھی انہوں نے ہی اکسایا ہے۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ باجی شہناز عزیز میرے ایڈمیشن کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی، اور میرے مستقبل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طریقوں ہونے سے بچا لیں گی۔ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ درد دل سکھنے والے سابق سروت اور سابق چار لوگ اس کہانی کو سننے کے بعد میرے جیسی ندار مگر تعلیم کی دل دادا طالبات کے بارے میں ضرور سوچیں گے، اور میری مدد بھی کریں گے کہ میں اپنے خوابوں کو تعبیر دے سکوں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں۔ جس یونیورسٹی میں داخلہ کی آخری تاریخ 4 اکتوبر 2013 ہے۔
تو ایسی کہانی تھی، ہم سب کھو کر رہ گئے اس کہانی میں۔ نائلہ، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے امی ابو کو کتنی دلچسپی ہے آپ کی پڑھائی سے۔
میرے امی ابو چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں، بی ایس کروں، بی ایس میتھمیٹکس کروں، ان کا سہارا بنوں۔
اچھا اچھا، فرض کریں آپ نے اپیل کی ہے کہ کوئی صاحب دل شخص ہو جو آپ کی مدد کرے، لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی مدد کو تیار نہیں ہوتا، تو کیا آپ پڑھنا چھوڑ دیں گی پھر؟
جی، میرے والدین کے پاس اتنے اخراجات، میرے والدین میرے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔
لیکن
پھر ایسے حالات میں جب گھر میں کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں شاہکوٹ تک جانے کے لیے، تو ایسے حالات میں پھر مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑے گی۔ میں ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ مجھے پڑھائیں، مجھے بھی حالات نظر آ رہے ہیں گھر کے۔
اچھا چلیے، یہ تو میں نے ایک بری تصویر دکھائی، اور فرض کریں اچھی تصویر یہ کہ فرض کریں کہ کوئی مدد کرنے کو تیار ہو جائے اور آپ کی فیس، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ کچھ مٹھائی وغیرہ ہمیں کھلائیں گی؟
ہاں جی،
پھر کیا کریں گی؟ پھر کچھ مٹھائی وغیرہ کھلائیں گی آپ ہمیں اگر کوئی اچھی سی خبر سنتے ہیں؟
ہاں جی، انشاءاللہ میں ضرور کھلاؤں گی،
مٹھائی کھلائیں گی،
میں ضرور کھلاؤں گا، اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔
ویسے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی رندھاوا صاحب کا۔ رندھاوا صاحب اس پروگرام میں آ چکے ہیں ایک دفعہ، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ایک اچھا استاد کس طرح بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے. رندھاوا صاحب اس وقت کہانی سن کے آپ لوگ اس بات کو اندازہ کر سکتے ہیں. اور رندھاوا صاحب نے ایک بہت چھوٹا سا اسکول شروع کیا تھا جس کا نام فرقان پبلک گرلز اسکول ہے, اور یہ چیک نمبر 49 ڈاکخانہ خاص شاہکوٹ ننکانہ صاحب میں ہے. اور بڑی اپنی محنت سے انہوں نے اسکول کو آگے بڑھایا, اور آپ دیکھیے کہ اس میں اتنے اچھے بچے ہیں, ان کے اسکول کے بچے ہمیشہ اچھے نمبر پہ آتے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. چلو نائلہ, تم ذرا اپنا دل ہمت سے پکڑ کے بیٹھو, مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مدد کے لیے کس کس سے, کسی ادارے سے اپیل کی ہے تم نے مدد کے لیے؟ کہیں تمہاری اپلیکیشن گئی ہوئی ہے؟
ہاں جی.
تم نے کسی ادارے سے؟
ہاں جی.
کہاں پر, کس سے کہا تم نے؟ ارشد صاحب کو؟ نہیں نہیں, وائس آف امریکہ کے علاوہ.
کاروان
علم فاؤنڈیشن جو ہے, اس سے بات کی ہے آپ نے؟
ہاں جی, سے بھی اپیل کی.
اچھا, تو چلیے اچھی خبر یہ ہے کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں, اور اس پروگرام میں بھی پہلے بھی شرکت کر چکے ہیں وہ بھی, اور اطہر صاحب بھی, اور انہوں نے ہمارے کئی اسٹوڈینٹس کی مدد کی. خالد صاحب, آپ ہی ہمارے آج کے مسٹری گیسٹ ہیں, تو کچھ آئیے پردہ غیب سے نمودار ہوئیے اور بات کیجیے آپ ان سے, نائلہ سے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی بیٹا, کیا حال ہے, خیریت سے آپ؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر.
تو جی آپ بات کیجیے آپ, کیونکہ اس وقت تو ہمارے جو ہیرو ہیں آپ ہیں اس وقت کے, تو آپ کچھ نائلہ سے اگر پوچھنا چاہیں تو. خالد صاحب, اچھا خالد صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, ثاقب ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ میں مل جاتی ہے. ہمارے ساتھ عبد الوحید ہیں خوزدار سے. جی عبد الوحید صاحب, السلام علیکم. عبد الوحید صاحب, اور تربت سے حنیف بلو. جی حنیف بلو, السلام علیکم.
السلام وین, کیا حال ہے؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ حسین کیسا ہے؟
حسین بالکل ٹھیک ہے. بھاجی میں آپ کو آج ایک خوشخبری اور آنے جانے کا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں, صحیح ہے؟
ہاں ضرور, کیا خوشخبری ہے؟
خوشخبری ہے کہ الپلا فاؤنڈیشن کی جانب سے غربت میں تھیلیسیمیا سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے.
اچھا اچھا, تھیلیسیمیا سینٹر, یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے.
ہاں بہت خوشی کی بات ہے, اور میں غربت کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ الپلا فاؤنڈیشن کا جو تربت میں دفتر ہے وہاں جا کے اگر کسی کے گھر میں تلسیمیا کا مریض ہے وہ کواٹ مانگ رہے ہیں نا.
جی 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 بالکل.
جو اگر کسی کے گھر میں تلسیمیا والا بچہ ہے وہ وہاں جا کے تربت بھروچ سر کے سامنے اس کا دفتر ہے, وہاں جا کے اپنے بچے کا اندراج کرائیں. یہ اسپتال تقریباً 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ کھولنے والا ہے.
اچھا, اور اسکریننگ بھی کروائیں, بلکہ جو صحت مند لوگ ہیں انہیں اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے کہ کہیں وہ کیریئر تو نہیں ہے. یہ بھی ایک ضروری بات ہے حنیف, آپ کو تو پتا ہوگی یہ بات.
جی جی میں نے بھی کرائی تھی, اور میں نے بھائی وہ میرا آنے جانے کا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیناز کو بتائیں کہ ابھی آگے ہم نہیں دیں گے.
کیا نہیں کریں گے ہم, آنے جانے کے پیسے نہیں دیں گے؟
آنے جانے کے نام وہی صحیح, یہی بتا رہے ہیں.
اچھا, اب آپ کچھ نوکری وغیرہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے نا حنیف, کچھ کوشش کیجیے کہ کچھ کام کریں تاکہ بچے کو آپ لے جا سکیں. دیکھیے نا وہ تو بہت بڑی مدد کر رہے ہیں, ساری دوائیں اور سارا علاج.
ہاں بالکل, میں تو اس کو بہت شکریہ دوں, لیکن میں تقریباً 1-2 مہینے ہو جائے تو یہاں تربت میں بھی کھول رہا ہے تو یہاں بھی علاج شروع کریں گے.
اچھا, تو یہاں بھی مفت ہوگا علاج؟
جی مفت ہوگا, کراچی کے جو ماہرین ڈاکٹر ہیں وہاں یہاں آئیں گے اور بچے کا مفت علاج کریں گے.
اچھا چلیے, ہمارے بالکل آپ کی بہت شکریہ بتانے کا. اور ہمارے خالد ارشاد صوفی صاحب واپس آ گئے. جی خالد صاحب.
جی معذرت چاہتا ہوں, لائن کٹ گئی تھی, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا.
جی
میں سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس طرح ہی کی باہمت اور پرعزم جو پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں, پورے پاکستان سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس خاصا ایک رش ہوتا ہے, اور لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت جلد طالب علم کو رسپانس کریں. تو نائلہ بتا رہی تھی انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے؟ انہوں نے کوئی اپلیکیشن بھیجی ہے ہمیں؟
جی ہاں بلکہ انہوں نے نام بھی, بلکہ میں نائلس کہوں گی کہ ذرا رندھاوا صاحب کو فون دیں, رندھاوا صاحب موجود ہیں, وہ زیادہ تفصیل سے بتائیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کیونکہ آپ کو, مجھے پتا نہیں تھا کہ ان کا ایڈمیشن, انہوں نے اپنے فارمز وغیرہ جمع کروا دیے ہیں, تو ان کا
ذرا
جی رندھاوا صاحب
کروائیے گا.
رندھاوا صاحب بیٹا ان کو فون دو, ارشد صاحب کو فون دو.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام رندھاوا صاحب, بہت شکریہ. یہ خالد ارشاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن کے, کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی پوچھ لیجیے.
جی رندھاوا صاحب.
اچھا انہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کا نام بھی لکھا تھا کہ جو کہ اس اپلیکیشن سے ڈیل کر رہے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں دیکھنے کی کہ شاید مجھے نظر آ جائیں کہ وہ کون صاحب ہیں, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ کاروان علم میں چلا گیا ہے ایڈمیشن اور پروسیس بھی ہو رہا ہے یہ, لیکن ابھی ان کو پتہ نہیں تھا. تو نائلہ کے پاس تو پیسے نہیں تھے اس کے رجسٹر, اس کے لیے ایڈمیشن کے کروانے کے, تو 1000 روپے بھی رندھاوا صاحب نے دے کے اور ان کا ایڈمیشن کرا دیا ہے. تو فارمز چلے گئے ہیں, کل ان کی میرٹ لسٹ لگے گی, اور جس کا انہیں پورا یقین ہے کہ میرٹ میں یہ کانفیڈنٹ بچی ہے, اسے پورا یقین ہے. جی جی رندھاوا صاحب اب آپ بتائیے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ نے اپلیکیشن بھیجی تھی کاروان علم فاؤنڈیشن کو؟
یہ ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں ہے, 3-4 دن ہو گئے ہیں.
اچھا اور کس سے بات ہوئی آپ کی؟ آپ نے کسی کا نام بھی لکھا تھا کہ کوئی صاحب ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں اسے؟
نہیں ماجی بات نہیں ہوئی تھی, ای میل کی تھی نا, ای میل کا انہوں نے جو ریپلائی کیا تھا اس میں پوچھا تھا کہ یونیورسٹی کے ایکسپنسز جو ہیں وہ بتائیں کتنے ہیں.
اچھا تو
وہ ہم نے لکھ کے پراسپیکٹس کا وہ پیج پورا اٹیچ کر کے دوبارہ ای میل کر دی تھی, بعد میں کوئی ریپلائی نہیں آیا.
تو خالد صاحب اور کچھ یہ ہے جو آپ بات پوچھ رہے تھے کہ آپ, خالد صاحب کا فون ڈراپ ہو گیا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں امیجیٹلی ریسپانس مل گیا, یہ انہوں نے بتا دی ہے. ہم نے کچھ ڈاکومنٹس ان سے مانگے تھے, وہ آپ نے ہمیں ای میل دوبارہ کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے ایک آدھ دن کی. ابھی مجھے اس پروگرام کی معرفت یہ پتا چل رہا ہے کہ غالباً کل میرٹ لسٹ لگے گی, ٹھیک ہے
جی.
جی سر.
اچھا جو ہی میرٹ لسٹ لگے گی اس کے بعد تقریباً 3-4 دن کم از کم, ورنہ بعض صورتوں میں ایک ہفتہ بھی ہوتا ہے. لہٰذا آپ میرا نمبر نوٹ کیجئے اور صبح ہی مجھے کال کر لیجئے جو ہی میرٹ لسٹ لگ جائے, تو انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا, فکر مندی کی کوئی بات.
واہ بھائی بہت شکریہ,
بہت شکریہ.
تو نمبر ان کو کیا میں آپ کا یہ والا, یہ ہم آپ کو آن ایئر نہیں دیں گے نمبر, لیکن جس نمبر سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ نمبر دے دوں, یا جو آپ کے اس پہ ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ نمبر ہیں ان سے آپ سے کانٹیکٹ کریں؟
جی وہ وہی میرے جو ویب سائٹ پہ نمبر ہیں بالکل وہ اویلیبل ہیں. ابھی آپ بھی پروگرام کے فیس بک پہ لگا سکتی ہیں, اگر آپ کی پالیسی ہو تو آف ایئر انہیں بتا دیں, اگر پالیسی نہیں ہے تو آن ایئر بھی بتا دیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. میرا پرسنل نمبر بھی, آفس کے سارے نمبر بھی بالکل اوپن ہے.
ادھر صاحب آپ, جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ کچھ چیزوں کے لیے تو ہم خود آنر فیل کرتے ہیں. اطہر صاحب بھی اس پروگرام میں آئے تھے اور ہم نے 2 بچوں کی ان سے بات کی تھی, اور پھر بلکہ آپ ہی نے کنفرم بھی کیا کہ اس میں سے ایک بچے کا ہو گیا. تو اتنا نیک کام اور اتنا بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ باعث سے عزت ہے کہ ہم آپ کی فاؤنڈیشن کو پروموٹ کریں اپنے ویب سائٹ پہ. میں بتا دوں آپ کو, خالد ارشاد صوفی صاحب کا جو نمبر ہے کاروان علم فاؤنڈیشن کا جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے 4-2-3-4-2 یعنی لاہور کا نمبر 3-7-5-8-8-7-4-1. اور یہ مجھے کیونکہ رندھاوا صاحب نے نمبر بھیجے ہیں تو یہ سارے نمبر ان کے پاس موجود ہیں, اور میں فیس بک پہ ڈال دوں گی, آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اور
جی بالکل بالکل مجھے کانٹیکٹ کر لیں. اور
سر پہلے وہ میم یاسمی جمیل کے پروگرام میں آئے تھے, وہ پروگرام میں نے سارا سنا تھا, تو اسی وجہ سے میں نے وہ ای میل کی تھی.
جی ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. آپ نے دیکھا ہمارا عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سیم ڈے ہی اس کو جواب دے دیتے ہیں, خط کا بھی آلموسٹ سیم ڈے ہی ہم آنسر کر دیتے ہیں. یہ میں بذات خود اس کی کوشش کرتا ہوں. اب کل مجھے کال کر لیجئے گا کوئی 10-1 بجے, جو ہی لسٹ میں نام آ جائے کوئی ایشو نہیں ہے, میں خود یونیورسٹی بات بھی کر لوں گا. وہ کم از کم 4-5 دن دیتے ہیں فیس جمع کروانے کے لیے, ادروائز میں بات بھی ان سے کر لوں گا.
تو خالد صاحب کیونکہ بچی جو ہے
بہت شکریہ
آپ رندھاوا صاحب جائیے نہیں فون پہ رہیے, میں خالد صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا فیس کے علاوہ آنے جانے کا بھی, جیسے اس نے ابھی بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو آپ لوگ اس طرح کی بھی کچھ مدد کرتے ہیں بچوں کی؟
بالکل کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اور رندھاوا صاحب کو بھی یاد ہو کہ میڈم کاروانے علم فاؤنڈیشن پاکستان کی میری معلومات کی حد تک واحد ایسی آرگنائزیشن ہے جو اسٹوڈینٹس کو ایک پیرنٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. اس کی ضرورتوں کا جائزہ ہم لیتے ہیں, ہم اسکالرشپ دینے تک محدود نہیں رہتے کہ جی فیسیں دے دیں اور بس. ہم ہر طالب علم کا انڈیویجولی اس کی ضرورت کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کو اسکالرشپس دیتے ہیں. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی انسٹیٹیوشن میں ایک اسٹوڈنٹ کو مثال دیتا ہوں 20,000 اینول فی مل رہی ہے, اسکالرشپ مل رہی ہے, اور دوسرے کو 50,000 مل رہی ہے یا 40,000 یا 42,000 مل رہی ہے, وٹ ایور. تو وہ ان کی جو بھی ضرورتیں ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایک پروسیس ہے, ہم ان کو فارم بھیج دیں گے, ان کا ایڈمیشن کروائیں گے, وہ ساری کوائف کی تحقیق ہو جاتی ہے, وہ ہم ضرور کرتے ہیں.
بالکل,
کیونکہ پوری دنیا سے ہمیں, ہم پاکستانیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اتیاد دیں, اپنی زکات دیں, اپنی ڈونیشن دیں. اور پھر وہ ایک ہم امین ہیں وہ ٹرسٹ منی کے, تو وہ بھی بڑا باوقار طریقہ ہے, وہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, اور اس کی جو جینین ضرورت ہو اس کے لیے بھی بالکل کر دیتے ہیں, ہم دے دیں گے, ہم ٹرانسپورٹیشن بھی انشاءاللہ دے دیں گے.
میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ دیکھیے ہم پاکستانیوں میں دینے کا جذبہ موجود ہے, بہت دفعہ ہمیں ہم اس کو چینلائز نہیں کر پاتے, مطلب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کہاں دینا چاہیے. میں سچ کہتی ہوں کہ کسی بھی بچے کو پڑھانے سے زیادہ نا آپ کے پیسے کا اس سے مطلب آپ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر آپ بچے. تو پلیز آپ میں سے جو بھی ہمارا پروگرام مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت دفعہ ہمارے انڈیویجول سطح پہ بھی خالد صاحب لوگوں نے بڑی مدد کی جب بھی میں نے کہا کسی سے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ضرور اس اپیل کا اثر ہوگا. ہم اس کو فیس بک پہ بھی ڈالیں گے, ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے, اور اب وہ بچی کو بلائیے ارشد صاحب ذرا, وہ کہہ رہی تھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی, تو ذرا ان سے کہیے شکریہ ادا کریں آ کے. ہاں بچے خوش ہو گئی تم اب؟
ہاں جی.
تو کرو شکریہ تو ادا کرو خالد صاحب کا.
نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں,
نہیں
نہیں
یہ تو
یہ قوم فرض ہے جو ادا کر,
نہیں آپ تو کر رہے ہیں مگر یہ بھی تو بچی ہے نا, اس کو بڑوں کا شکریہ تو ادا کرنا ہی چاہیے اپنے. ہاں بچے بولو.
جی سر, میں باجی شناز صاحبہ کا تہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے وائس آف امریکہ جیسا پلیٹ فارم فراہم کیا کہ میں اپنی کہانی درد دل رکھنے والے اور تعلیم سے محبت رکھنے
والے. نہیں میرا شکریہ تو بیکار ہے, یہ تو مجھے تو مفت کا شکریہ ملتا ہے خالد صاحب کا.
اور میں سر خالد کی بھی مشکور ہوں جنہوں نے میری پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنے کی ہامی بھری ہے, اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی.
اور مٹھائی اور مٹھائی مٹھائی کا کیا ہوا؟
ہاں جی مٹھائی بھی میں کھلاؤں گی آپ کو,
لیکن مٹھائی ہم تب کھائیں گے جب تم انجینئر, نہیں نہیں جب تم انجینئر بن جاؤ گی. ٹھیک ہے چلو, معاف کیا تمہیں ابھی ہم نے, تو ٹھیک ہے اچھا چلو تم اب جاؤ, اپنی امی کو بھی اچھی سے خبر سنا, اور ہم خالد صاحب سے کچھ جلدی سے باتیں کر لیں. خالد صاحب ہمارے کالر ہیں لائن پہ, محمد اسلم, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جی محمد اسلم صاحب, محمد اسلم صاحب نادر بلوچ ہیں ہمارے ساتھ. جی اسلم صاحب کا فون ڈراپ ہو گیا. جی نادر السلام علیکم.
آپ کیسی ہو؟
میں بالکل ٹھیک ہوں نادر, پروگرام سن رہے ہیں آپ؟
نہیں تو میں نہیں سن رہا کیونکہ ابھی میرے پیپر چل رہا ہے, یونیورسٹی میں ہوں.
اچھا تو آپ کے یہاں زلزلہ, آپ ہیں کس جگہ, کوئٹہ یا کسی اور جگہ پر ہیں؟
جی میرا جو سکس پلیس ہے مکران ڈویژن,
مکران میں. اچھا چلیے تو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, اور آپ ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا نادر, اور ہم آئندہ بھی آپ کو فون پہ ضرور کانٹیکٹ کریں گے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جیسے مجھے ابھی اس بچی نے بتایا تھا پروگرام سے پہلے کہ 1,80,000 ایک سیمسٹر کی فیس ہے, تو یہ جو یونیورسٹیز جیسے جی سی یونیورسٹی ہے یہ سرکاری یونیورسٹی ہے نا, تو کیا آپ لوگوں کے ادارے کے کہنے پر یہ لوگ طالب علموں کی فیس کو معاف نہیں کرتے؟
میڈم بات یہ ہے کہ ابھی میں کیونکہ پوری طرح اس کے ڈسپلنس کو نہیں سن سکا, تو اب یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیاں جو پرائیویٹائز ہوئی ہیں یا آپ کہیں کہ خود مختار ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی فیسیں بڑھائی ہیں.
جی
ویسے تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی بہت تھوڑی فیسز ہیں, تو ہمارے کہنے پہ ایسا کچھ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ظاہر بات ہے یونیورسٹیاں خود مختار ہیں, ان کے اپنے ایکسپینس ہیں, وہ سارا کچھ ہے.
اچھا, کیونکہ مطلب یہ تو اتنا نیکام ہے.
میں ایک اور چھوٹی سی آپ سے گزارش کروں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اب ان سے میرا کانٹیکٹ ہو گیا, اسی لیے ہم نا کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ان تعلیمی اداروں کا بھی بتا دیتے ہیں. اکثر والدین لاعلمی کی بنا پر مہنگے تعلیمی اداروں میں پھنس جاتے ہیں, جبکہ وہی کورس کوئی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی یا ادارہ کم فیس میں بھی آفر کر رہا ہوتا ہے.
اچھا بالکل,
یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. لیکن آپ کے پروگرام سے ایک منٹ لیتے ہوئے میں کہوں گا جو بڑا کام آپ کر سکتی ہیں, یا آج مجھے آپ نے موقع دیا ہے اور توقع ہے پھر بھی دیں گی, کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو یعنی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کو ایک پیغام دینا چاہیے, یا ایک رسم کا آغاز کہیں کرنا چاہیے کہ اڈاپٹ اے اسٹوڈنٹ, ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ کریں.
جی
یہ ایک ہمیں باقاعدہ کمپین چلانی چاہیے. ہمارے پاس سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں جن کی ہم نے تحقیق کر لی ہوتی ہے, ہر لحاظ سے وہ ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو اگر اوورسیز پاکستانی, جیسے آپ نے کہا مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں اور فار ایسٹ میں ادھر, تو اگر وہ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں اور اپنے بجٹ کے مطابق سال کا ایک بچہ بھی اڈاپٹ کر لیں, اور دو تین سال میں ایک بچے کو ڈاکٹر, انجینئر یا کسی بھی اور اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم میں مدد کر دیں, اور اس کے لیے پیسے بھی بہت تھوڑے لگتے ہیں.
اچھا صاحب, کتنے پیسے اندازن, مطلب کیا آپ کا اندازہ ہے کہ ایک بچے,
مثلاً آپ دیکھیے نا, ایک جو ڈاکٹر ہے جو کہ پبلک مطلب ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں میرٹ پہ داخل ہوا, اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی 90,000 روپیہ چاہیے ہوگا, جس میں اس کی فیس بھی ہے, اس کی ہاسٹل کی فیس بھی ہے, اس کی کتابیں بھی ہیں.
اچھا,
اور جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں وہ اس سے بھی سستی ہیں. مثلا اگر ایک انجینئر کو آپ کسی, کوئی اسٹوڈنٹ غریب بھی ہے یا یتیم بھی ہے بہت برے حالات میں, تو اس کی آپ دو سیمسٹر کی فیسیں, اس کے ہاسٹل کی فیس, اس کو میس کے چارجز, یہ سارے 70-80,000 روپے کا ایوریج ہے. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ایوریجز دیے ہیں, تو اب دیکھیے ایک آپ کے, ہاں میرا خیال ہے یہ 80,000 جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ بہت تھوڑے پیسے بنتے ہوں گے.
$1,000 سے بھی کم تو $1,00,000 کا تقریباً $1,000 ہے.
جی وہی نا, $600-700 آج کل جو ہے, اور وہ پورے سال کا ہے, مطلب پورے سال کا ہے. تو اسی طرح
صاحب یہ تو ہمیں پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے بیٹھ کے, اور ایک بالکل میکینزم بنانا چاہیے. یہ بہت ہی آپ کا اچھا آئیڈیا ہے.
ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسٹوڈینٹس تیار ہیں, وہ بالکل ضرورت مند ہیں, انتہائی اچھے نمبرز ہیں, 19% ابو 19% نمبر ہیں, وہ جناب کنگ ایڈورڈ میں, وہ یو ٹی پشاور میں, وہ یو ٹی لاہور میں, وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں, وہ جامعہ کراچی میں, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی خوزدار بلوچستان میں, وہ بلون میڈیکل کالج کوئٹہ میں, وہ پورے ملک میں کہیں نہ کہیں ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, اور انہیں بہت تھوڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بعض بچے تو ہیں انہیں پاکستانی 50-60,000 صرف چاہیے. تو اگر ہم یوں اٹھا لیں اور آغاز ایک کمپین کا کر دیں کہ ہم نے اس سال یعنی ہر سال بڑھاتے جانا ہے, کچھ 200 اسٹوڈنٹ, 500 اسٹوڈنٹ, 1,000 اسٹوڈنٹ, تو دیکھیں 2-4 سال میں پاکستان کی تقدیر بدل جائے.
بالکل بالکل. اچھا تو بس پھر یہ طے ہو گیا, اب ہم بہت جلد, کیونکہ میں ایک اور پروگرام کرتی ہوں کچھ تو کہیے کے نام سے, ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ڈا کی, این ای ڈی کی, یا کنگ ایڈورڈ کی, سب کی الومنائی ایسوسیشنز موجود ہیں, ہم انہیں بلائیں گے, ان کے نمائندوں کو, آپ کو بھی بلائیں گے, آپ پھر پروگرام میں آ کے پھر ہم مل کے بات کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو ایک منظم طور پر شروع کر سکتے ہیں. اور بہت سے تو اطہر صاحب, میں بہت کم وقت ہے, ہمیشہ مجھے آپ جیسے لوگ جب آتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ سیکنڈوں میں پروگرام ختم ہو گیا, تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ایک چھوٹی سی بچی کا آپ نے جس طرح دل خوش کر دیا, میری طرف سے بہت بہت شکریہ قبول کیجیے, اور
اللہ آپ کو جزا دے.
اللہ میاں آپ کو بہت ہی آپ کے پوری ادارے کو اور جن لوگوں نے شروع کیا بس ہم سب کی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپیل کرتے رہیں گے اپنے سننے والوں سے. تو سامعین یہ تھے ہمارے آج کے مہمان یعنی دوسرے مہمان خالد ارشاد صاحب, خالد ارشاد صوفی کاروان علم فاؤنڈیشن کے. ہم آئندہ بھی ان سے باتیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ثاقب الاسلام ہمارے پروڈیوسر تھے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.